الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. 26 پارے کی یہ دوسری سورت ہے اور یہاں سے تین سورتیں جو ہیں سورہ محمد, اس کے بعد سورہ فتح اور پھر سورہ حجرات, یہ مدنی سورتیں ہیں اور پھر مکیات کا سلسلہ شروع ہوگا. زمانہ نزول کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک غزوہ بدر سے متصلاً قبل یعنی پہلے نازل ہوئی ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مدنی دور کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی ہے. بہرحال اس میں ایسی آیات ہیں جن سے دونوں کی طرف تائید ہوتی ہے, واللہ اعلم. اس سورت کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام قرآن مجید میں چار جگہ پر آیا ہے. سب سے پہلے سورہ آل عمران میں ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. پھر سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تیسرا مقام یہ ہے ترتیب میں, اور چوتھا اس سے اگلی سورہ سورہ فتح میں بھی آئے گا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپ کا نام احمد بھی آیا ہے قرآن مجید میں, لیکن بہرحال قرآن مجید میں زیادہ خطاب ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے. مکی دور میں تو مسلمانوں سے خطاب بھی آپ ہی کے توسط سے ہوتا تھا, اور ایک اعتبار سے یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کی ساری جدوجہد جو ہے وہ مکی دور سے جو شروع ہوئی اور پھر مدنی دور اور فتح مکہ تک, اور غزوہ تبوک بھی آپ نے دیکھا, وہ جو آخری سفر تھا. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا, یہ کچھ بتائیے اللہ کے رسول کی سیرت کیسی تھی؟ تو جواب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. یہ سوال ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا گیا تھا. جواب یہ تھا کہ ان کی سیرت قرآن ہی ان کی سیرت ہے. پورا قرآن جو ہے وہ انہی کے بیان پر مشتمل ہے, اور وہ مجسم قرآن تھے گویا کہ. یہ الفاظ ہیں, قرآن جو ہدایت دے رہا ہے اس ہدایت کا جو ایک رول ماڈل ہو سکتا ہے, جو مجسم ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم. اس کا انداز بھی بڑا ڈائریکٹ ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام صورتوں کے برعکس ہر آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بڑے منفرد انداز سے ہوا ہے. پورے صورت کے اندر اس کو مینٹین کیا گیا ہے اس انداز کو, لیکن یہ کسی اور صورت میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا. بڑا یونیک انداز ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے, اضل اعمالہم, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کی محنت کو رائیگاں کر دے گا, ضائع کر دے گا. یہاں پر آیت ختم ہو گئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, نیک کام کیے, وآمنوا بما نزل علی محمد, یہ ہے وہ مقام, اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہو الحق من ربہم, اور یہی حق ہے ان کے رب کی جانب سے, کفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سیئات ان کی برائیاں دور کر دی، ان سے جھاڑ دی، واصلح بالہم اور ان کے حالات کو سنوار دیا۔ تو اعمالہم بالہم امثالہم، یہاں پر ان الفاظ پر ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے اس انداز سے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ تو چلتے ہیں باطل کے پیچھے، جھوٹ بے بنیاد خیالات وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں، اتبعوا الحق من ربهم، وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، وہ چلتے ہیں حق بات کے پیچھے، سچی بات کے پیچھے، وہ حق بات جو ان کے رب کی جانب سے آئی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب تمہارا مقابلہ ہو کفار سے یعنی جنگ میں، تو بارو ان کی گردنوں پر۔ اب یہ جو قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑے صاف صاف آیات ہیں، کھلی کھلی۔ حَتَّى اِذَا أَسْقَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ تم خوب خون ریزی کرو یعنی ان کی قوت کو کچل دو۔ حَتَّى اِذَا أَسْقَنْتُمُوهُمْ، اچھی طرح خون ریزی کر چکو گے، فشد الوساق، تو پھر مضبوطی سے باندھنا ہوگا، یعنی پھر قیدی بنانا ہے، ایک مرتبہ ان کی خوب قوت کو کچل دیا جائے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر، قیدی بنانے کے بعد دونوں آپشنز ہیں، احسان کر کے چھوڑ دیا، بعد میں رہا کر دیا اس امید میں کہ ہم حسن سلوک کریں گے شاید ان کے دل مائل ہو جائیں یا ایمان ہی لے آئیں، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، لڑائی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ جزیرہ نما عرب کے اندر جو لڑائی کا خاتمہ ہوا تھا وہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی غزوہ حنین ہے۔ فیصلہ کن، آپ کو اقتدار حاصل ہو گیا وہاں پر، لیکن ایک اور اعتبار سے مشن تو تب پورا ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہوگا۔ تو جنگ تو رہے گی، اور ہر علاقے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک حد تک مکمل ہو جائے گا جو بھی ہے مشن۔ تو چنانچہ یہ جو بیچ میں مختلف مارکے آتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، یہ وار نہیں ہے۔ وار تو ختم ہوگی جب آپ کا فیصلہ کن غلبہ ہو جائے گا۔ بیٹلز کئی ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف خندق یا احزاب، تو یہ بیٹلز ہیں، جنگ چل رہی ہے اور اس کا فیصلہ کن انجام جو ہے جزیرہ نما عرب کی حد تک پہلے فتح مکہ اور پھر اصل میں غزوہ حنین کے بعد ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں جو کاؤنٹر ریولوشنری فورس تھی وہ اکٹھی ہو کر آ گئی تھی، اور پھر اس سے آخری مقابلہ ہوا، اور گویا کہ پھر پورے عرب کے اوپر آپ کی جو حکومت ہے اور خلافت ہے مسلمانوں کی وہ اسٹیبلش ہوئی ہے پورے طور پر۔ اس وقت تک یہ ہے اصول۔ ذالک، یہ تو سن چکے ہو، ولو شاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام بھی لے سکتا ہے، خود بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن وہ آزمائش کرتا ہے بعض کے ذریعے بعض کی، حق و باطل کے مارکے میں مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کے بھی جو ہیں وہ اس کے اندر اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، ان کے جوہر بھی نکھر رہے ہیں، اور ان کے اندر جو کمزور عناصر ہیں وہ کمزور عناصر کی چھانٹی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا تھا دین کو غالب کرنا، لیکن اس کی مشیت یہ ہے، اسی کے ذریعے سے اہل ایمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو رائیگاں نہیں کرے گا، ضائع نہیں جانے دے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، سنوار دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جنت میں جس کی شناخت کروا دی گئی ہے، مکی صورتوں میں جنت کے احوال وغیرہ بتا دیے گئے ہیں، ان جنات میں وہ داخل فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ حج میں بھی آیا تھا، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ مدد تب کرے گا تمہاری جب تم اس کی مدد کرو گے. تو کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ امتحان. تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر بکف آؤ میدان میں، سر دھڑ کی بازی لگاؤ، جانے قربان کرو، محنت کرو، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے اصل میں، ہم چاہتے تو ہیں اللہ ہماری مدد کرے. بے شمار دعائیں کی جاتی ہیں ہر وقت، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ایید الاسلام والمسلمین، اور قنوت نازلہ بھی پڑھے جاتے ہیں، دشمنوں کا یہ کر دے، وہ کر دے، حشر کر دے. تو جو اصول اللہ نے بتایا وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور چل رہے ہیں اپنی ڈگر پر. اللہ کی مدد تب آئے گی جب تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ اللہ نے دو ٹوک بات بتا دی ہے. وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اعلی کار بنے ہوئے ہیں اللہ کے سب سے بڑے دشمنوں کے، اوور آل تمام اسلامی ممالک، اور وہاں کوئی بھی جو ہے دین کو قائم کرنے کی کوئی صحیح ایفرٹ وہ تو کہیں نظر آتی نہیں، شاز ہی ہے کہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا مدد نہیں آئے گی اللہ کی، پھر دعائیں جو ہیں رائے گائیں جاتی ہیں. اور اس بات کو اللہ نے مبہم نہیں رکھا، دو ٹوک بتا دیا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. والذین کفروا فتعس لہم وضل اعمالہم، اور جو لوگ کافر ہوئے تو ان کے لیے تباہی ہے، اور ان کے سب اعمال جو ہیں وہ ضائع گئے، رائے گاں گئے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ قرآن، یہ ہدایت. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اکارت کر دیے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی تھی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے بھی ایسی ہی اسی قسم کے معاملات ہونے والے ہیں. یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ قریش، ان کا بھی حشر ہونے والا ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ مولا ہے، پشپنا ہے، مددگار ہے سچے اہل ایمان کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی ساتھی، کوئی رفیق نہیں ہے. مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان ہوں، اللہ کے وفادار ہوں، تو اللہ ان کے پشت پر کھڑا ہے. کفار کے پاس یہ قوت نہیں ہے، ہاں شیطانی قوتیں ہیں لیکن وہ لمیٹڈ ہیں ان کا معاملہ. لہذا اللہ تعالیٰ بالآخر اہل حق کو، اصحاب ایمان کو ہی فتح یاب فرماتا ہے اگر وہ ہوں سچے وفادار. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ایمان کے عملی تقاضے بھی پورے کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں. یتمتعون، وہ دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ کھاتے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں جانور، حیوانات، مویشی، چوپائے، جس طرح وہ کھاتے ہیں یہ بھی اسی طرح کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کا مقصد حیات کھانا پینا ہے. اب بھیڑ بکری ہے، آپ اسے چھوڑ دیں وہ صبح سے شام تک کھاتے ہی رہیں گے، یہی معاملہ ہے ان کا. ان کا مقصد حیات کھانا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو فارسی میں کہا گیا ہے نا کہ زیستن برائے خوردن، ہونا یہ چاہیے کہ خوردن برائے زیستن. انسان نے زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنے کے لیے بہرحال اسے خوراک کی ضرورت ہے، تو ایک حد تک وہ خوراک کھائے تاکہ وہ زندہ رہے. مقصد حیات کچھ اور ہے، مقصد حیات کھانا کھانا نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. اور دوسرا فلسفہ یہ ہے جس پر آج ساری دنیا عمل پیرا ہے کہ زیستن برائے خوردن، زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا اور عیش کرنا ہے، مقصد حیات یہ بن گیا ہے. تو کفار کا معاملہ یہ ہے. لہذا جن لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے، جن کا فلسفہ ہے زیستن برائے خوردن، زندگی کا مقصد حیات ہی کھانا پینا اور عیش کرنا ہے، تو وہ کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ وہ اہل ایمان کے صف میں نہیں کھڑے ہوئے، وہ کفار کے صف میں کھڑے ہیں. ان کا رویہ وہ ہے، چاہے وہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جو اے نبی اس بستی جس میں آپ ہیں جس بستی سے آپ کو نکالا گیا ان لوگوں سے ان بستی والوں سے کہیں زیادہ شدید تھے، قوت اور طاقت میں بڑھ کر تھے، اہلکناہم ہم نے ان قوموں کو بھی ہلاک کیا تھا، تو یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے. فلا ناصر لہم، تو کوئی نہ ہوا ان کا مددگار، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بچانے والا نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے وہ شخص کے جس کے برے اعمال کو اس کی نگاہوں میں مزین کر دیا گیا، جو اسلام کا مخالف ہے برے اعمال کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہے، اللہ کا وفادار ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، کن سے کیا گیا ہے؟ متقون سے، پرہیزگاروں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں سے. اس جنت کی مثال ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بالکل، جس میں پانی جو ہے وہ باسی نہیں ہوتا، باسی پن اس پر تاری نہیں ہوتا، وہ فریش واٹر ہر وقت. وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور دودھ کی نہریں بھی ہیں کہ جن کا جو ہے ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، دودھ تو بڑی جلدی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یہ اس قسم کا دودھ نہیں ہے، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. یعنی اپنے ان چیزوں پر قیاس نہ کرو، وہ نعمت کی کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں اعتبارات سے بڑی اور چھ ہیں. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اس میں خمر کی شراب کی بھی نہریں ہیں، اور جو بہت لذت خوش ذائقہ ہوں گی پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں اس کے اندر، عسل کہتے ہیں شہد کو، مصفا صاف شدہ، صاف شدہ شہد جو ہے جس میں سے جھاگ بھی اتارا گیا ہو، وہ نہریں جو ہیں وہاں پر وہ نعمتیں ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے ہوں گے وہاں ہر طرح کے پھل اور میوے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور معافی اور بخشش ان کے رب کی جانب سے. یعنی جو بھی نعمتوں کا تصور انسان کر سکتا تھا اس زمانے میں، جو تصورات تھے وہ یہیں تک تھے. اب آج کی نعمتوں میں اگر انسان جو ہے وہ چاکلیٹ کو اور آئس کریم کو بھی شامل کرتا ہے، اور چیزیں اور بہت ساری مٹھائیاں آج کل جو بن گئی ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، تو جو بھی ہے وہ جو کچھ چاہے گا وہ اعلیٰ ترین شکل میں اس کو وہاں پر ملیں گے. مقصد یہ، کمن ہوا خالد فی النار، کیا ہو جائے گا وہ شخص، برابر ہو جائے گا اس کے، ایک نعمتیں یہ ہیں، یہ شخص ہے جس کو یہ سب کچھ عطا ہو گیا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، کیا یہ دو برابر ہو جائیں گے؟ وَسُقُومًا حَمِيمًا، آگ میں ہے اور اس کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پانی جو ہے کھولتا ہوا ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا. یہ دو ہیں انجام، یا یہ یا وہ، درمیان میں کچھ نہیں ہے. اگر جنت میں داخلہ نہیں ملا تو پھر وہ انجام ہے، بس یہ بات ہے سمجھنے کی. دنیا میں کامیابی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کوئی شخص کامیاب ہے، بہت اوپر چلا گیا، لیکن ناکام شخص بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی دنیا کی نعمتوں سے محروم ہے، کم لیول پر آ گیا وہ، لیکن یہاں تک کا تصور ناکامی بڑا مختلف ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف بہت کان لگا کر سنتے ہیں بظاہر، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، اٹھتے ہیں محفل سے، قالوا للذين اوتوا العلم، تو پھر وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں علم حاصل ہوا ہے، جو صحابہ میں سے سمجھدار لوگ ہیں، اب ان سے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا بات فرمائی تھی اللہ کے رسول نے؟ یعنی بظاہر محفل میں آتے ہیں، ان کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، یہ اصل میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. چونکہ مسلمانوں کے صفوں میں ہیں لہذا محفل میں تو آنا پڑتا ہے، مسجد میں بھی آنا ہوتا ہے، لیکن عملاً ان کی یہ کیفیت ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات نفس کے غلام ہیں. والذین اهتدوا زادہم ہدا، اور وہ لوگ کہ جو جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے، اللہ تعالی انہیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، اس میں اضافہ فرما دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور ان کو زیادہ تقویٰ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. جو اس رستے پر آتا ہے اللہ اس کے ساتھ مدد کرتے ہوئے اسے اگلے مراحل تک لے جاتا ہے اور اگلی منازل تک پہنچاتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو یہ کس بات کے منتظر ہیں سوائے اس قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک اچانک ان پر آ کھڑی ہو. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اپنی بعثت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. اس لیے کہ رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا، آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. یہ گویا کہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب بہرحال اب قیامت ہی آئے گی، اور اس میں اللہ نے کتنا فاصلہ رکھا ہے یہ وہ جانے، لیکن یہ خود آپ کی بعثت بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم، تو پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو، ان کا ذکر کیسے نصیب ہوگا جب وہ قیامت اچانک آ پہنچے گی، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا نصیحت حاصل کرنے کا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو جان لو کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم ہے، وہی مختار ہے. واستغفر لذنبک، اور اے نبی آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے استغفار کرو اپنے اپنے گناہوں پر. وللمؤمنین والمؤمنات، اور استغفار کیجئے مومن مردوں کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلتے چلنے پھرنے کو بھی اور تمہارے رہنے سہنے کو بھی، ان سب سے وہ واقف ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ اہل ایمان کہ سورت کیوں نہیں نازل کی گئی. یعنی بہت سے اہل ایمان جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ اجازت ملے ہمیں بھی جہاد اور قتال کی، ہمارے ہاتھ بندے رکھے گئے ہیں، تو کوئی حکم آ جائے کہ ہاں اب قتال جو ہے وہ جائز ہے اور اب جو ہے قتال لازمی ہے. تو بہت سے مخلص مسلمان جو ہیں اس کی خواہش کرتے تھے مدینہ پہنچ کر. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، تو جب نازل کر دی گئی ایک بڑی پختہ محکم سورت، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر کیا گیا قتال کا بھی، یعنی قتال کی فرضیت کا حکم آ گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے. یہ وہ منافقین کا ذکر ہے، اسی معاشرے میں تھے. کچھ مسلمان تو ان کے تو اشتیاق تھا، وہ تو منتظر تھے کہ کب ہمیں اجازت ملے، اور یہ جو ہے منافق ان کے لیے یہ مصیبت بن گئی کہ جو ہے جہاد فرض ہو گیا ہے، قتال فرض کر دیا گیا. تو ان کے دلوں میں، جن کے دلوں میں روگ ہے، تم دیکھتے ہو ان کو. ینظرون الیک، کہ اے نبی آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے شخص کی مانند کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. واولادہم، تو افسوس ہے ان کے حال پر. طاعت و قول معروف، مسلمان کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی اطاعت اور بھلی بات کہنا. فاذا عزم الامر، تو جب معاملے کا فیصلہ قطعی ہو گیا، اللہ کی طرف سے طے ہو گیا کہ اب جنگ کرنا فرض ہو گیا ہے. فلو صدق اللہ، تو اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، یعنی اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے پازیٹیولی، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. فہل عصیتم ان تولیتم من تفسدوا فی الارض، تو پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو پھر زمین میں خرابی پیدا کرو گے، خرابی ڈالو گے. اگر اس قسم کے لوگوں کو جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، جن میں منافقت ہے، ان کو حکومت مل جائے تو بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن وہ فساد مچائیں گے، وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کریں گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنی جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات، ان کو قطع کریں گے، قطع رحمی کریں گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم واعمى ابصارہم، تو انہیں بہرا کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، توجہ کیوں نہیں دیتے؟ منافقت کا اصل سبب کیا ہوا پورے پس منظر میں سمجھیے، وہ ایمان اندر نہیں ہے. اور ایمان اندر کیوں نہیں ہے؟ اللہ پر یقین، ایمان آخرت پر، ایمان کی کمی کیوں ہے؟ قرآن کو توجہ نہیں دے رہے، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی آیات میں غور و فکر نہیں کر رہے. یہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے. اس نفاق کے مرض کا ازالہ ہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت، اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں اندر غور و فکر کرنا اس کی آیات میں. یہ ہے تریاق. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر دھیان نہیں دیتے، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کے جو الٹے پھرے ہیں پیٹھ کے بل، اور یہ الٹے پھرنا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل کر علی الاعلان انہوں نے کہا کہ اب ہم اسلام کو چھوڑ کر واپس مشرکانہ دین میں آ رہے ہیں، الٹے تو پھرے ہیں، وہ اندر سے الٹے پھرے ہیں. منہ سے تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کے تقاضوں کو، عملی تقاضوں کو، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں سے جی چراتے ہیں. گویا اندر سے تو پھر چکے ہیں، بس ایک اوپر جو ہے وہ صرف ملمہ کے اسلام ہے، زبانی کلامی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدى، بے شک وہ لوگ کہ جو الٹے پھرے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، کھل گئی تھی. الشیطان سول لهم واملا لهم، یہ شیطان ہے جس نے انہیں اس فریب میں مبتلا کیا ہے، اور یہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، اور املا لهم، اور ان سے وعدے کیے ہیں لمبے لمبے. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ جن جو بیزار ہیں اس چیز سے کہ جو اللہ نے نازل کی ہے. سنطیعکم فی بعض الامر، یعنی منافقین نے ان لوگوں سے کہ جنہوں جو بیزار ہیں اس قرآن سے، ان سے گٹھ جوڑ کر کے ان سے یہ کہا. اور یہ بیزار لوگ کون ہیں جو قرآن سے بیزار تھے وہاں پر مدینہ میں؟ وہ اصل میں یہود تھے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا. یہ جو منافقت کا پودا پروان چڑھا ہے، یہ اصل میں یہود کے زیر سایہ یہ سارا معاملہ اٹھا ہے. وہ سرپرستی کرتے تھے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کے روابط تھے. تو فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، ان منافقین نے اصل میں یہودیوں سے ساز باز کر رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری بھی بات مانا کریں گے بہت سے معاملات میں. بظاہر تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے ہیں، ان کے وفادار ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سرگوشی کو، اس راز کو کہ آپس میں ان کا جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، خوب واقف ہے اللہ سے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب فرشتے نکال رہے ہوں گے ان کے جانے، قبض کریں گے ان منافقوں کی جانے، اس حال میں يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں پر بھی تماچے لگا رہے ہوں گے، وَأَدْبَارَهُمْ، پیٹھ پر بھی ضربے لگا رہے ہوں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس رستے کو اختیار کیا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے پریفرنس دی ہے اس کو خوش کرنے کے مقابلے میں، اس کی رضا کے حصول کے مقابلے میں. وہ کری ہو رضوان ہو، وہ بات آ گئی، اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو انہوں نے ناپسند کیا ہے. یہ یہود کو خوش رکھنا چاہتے ہیں چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے، یہ ہے اصل مسئلہ ان کا. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. اگر انہوں نے کچھ نیک نمازیں پڑھی ہیں، کچھ غزوات میں حصہ لیا ہے، کچھ خیر کا کام کیا ہے، وہ سب ختم ہوا، صفر ہو گیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے انہوں نے یہ سمجھا ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے اس کینے کو بے نقاب نہیں کرے گا جو اندر گند بھرا ہوا ان کے یہ منافقت ہے، کیا اللہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیونکہ زبان سے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بڑے سچے پکے وفادار ہیں، یہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، کیا اللہ اس کو بے نقاب نہیں کرے گا، ان کی اصل حیثیت کھول کر نہیں رکھ دے گا؟ ولو نشاء لاریناکہم، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا بھی دیں وہ لوگ، ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ منافق ہیں. فلعرفتہم بسیماہم، ویسے آپ ان کی علامتوں سے، ان کے چہرے بشرے سے انہیں پہچان تو چکے ہیں، ان کے لب و لہجے سے آپ سمجھ چکے ہیں یہ کون کون لوگ ہیں. ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ انہیں پہچان لیں گے ان کے طرز کلام سے بھی، لب و لہجے سے، گفتگو سے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تم سب کے اعمال کو. ولنبلونکم، اور اے مسلمانوں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، آزمائش اسی طرح ہوگی، سخت مراحل آئیں گے. غزوہ بدر بھی ایک مرحلہ تھا، غزوہ احد بھی ایک مرحلہ تھا، غزوہ احزاب بھی ایک مرحلہ تھا. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم جان لیں، یعنی واضح کر دیں، نکھر کر سامنے لے آئیں، نکھار دیں ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. ایسے مراحل آئیں گے، ایسی مشکلات آئیں گی، تبھی پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا ایمان ہے، کتنی استقامت. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم جانچ لیں تمہارے حالات کو بھی. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے روکا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَشَاقُوا الرَّسُولَ، اور جنہوں نے رسول کی مخالفت کی ہے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی. یہ ذکر منافقین کا ہی زیادہ ہے اس سورہ مبارکہ میں. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے تمام اعمال کو عکارت کر دے گا، ساری نیکیاں جو پہلے کی تھیں وہ برباد جائیں گی. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. رسول کی اطاعت بڑی شاک گزرتی تھی انہیں، اور رسول کا جو احکامات تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کا رسول ایک ہی ہیں، اطاعت دونوں کی کرنی ہوگی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، آج بھی ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو رسول کی اطاعت سے جو ہے وہ الرجک ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بس سنت حدیث اس کو تو کر دو ریجیکٹ کر کے، ایک قرآن کو جو ہے اس کو فوکس کر دیا جائے، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے صحیح راستہ اور صحیح اپروچ. بہرحال اگر وہ قرآن کے ساتھ مخلص ہیں تو قرآن اس اپروچ کو انتہائی غلط قرار دیتا ہے. ابھی سورہ نجم بھی آئے گی انشاءاللہ اگر آج موقع ملا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بار بار قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی جو اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا، اور رسول جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہے جو بھی زبان سے ان کے نکل رہا ہے. ان هو الا وحی یوحا، یعنی دین کے حوالے سے جو بات بھی کہیں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے. تو لہذا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، منافقین کا جو مرض ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی تھی. واطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال یعنی نیکیاں اگر کی ہیں تو ان کو ضائع مت کرو، اگر رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو سب کچھ گیا. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کے جو دن کفر کیا اور جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. ثم ماتوا وهم کفار، اور پھر وہ مر گئے اسی حالت کفر میں. فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، تو اے مسلمانوں ہمت نہ ہارو اور صلح کی طرف مت بلاؤ. اس سورت سے اندازہ ہو رہا کہ یہ غزوہ سورہ انفال، اس کے اندر تو یہ آیا تھا کہ اگر وہ صلح کی طرف آپ کو بلائیں تو آپ بھی صلح کر لیں. یہ اس کے بعد پھر حکم آیا ہے ایک سٹیج پر کہ اب اگر مسلمانوں کی حیثیت جو ہے وہ اب فیصلہ کن ایک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے صورتحال، اور فیصلہ کن طور پر کامیابیاں مل رہی ہیں، اب اس موقع پر اگر وہ صلح کی بات کرتے ہیں تو صلح کی بات جو ہے نہیں مانی جائے گی. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہیں کرے گا، نقصان نہیں ہونے دے گا تمہاری محنتوں کا. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو. یہ ایک دوسرا سبب آ رہا ہے جہاد سے قتال سے جی چرانے کا، ایک بہت بڑا سبب یہ دنیا کی زندگی اور اس میں جو عیش و آرام ہے اس کی محبت. انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو، دیکھو دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وہی تو بنو تتقو، چند روزہ زندگی ہے اور اس کے اندر دنیا میں یہ برتنے کا سامان ہے، لوگ اسی میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کو سیریسلی جو ہے اس امتحان کو سمجھ ہی نہیں رہے اور وہ کھیل کود ہی انہوں نے دنیا کو سمجھا ہوا ہے. وہی تو منو تتقو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کی روش اختیار کرو، آخرت کی بات آ رہی ہے لہذا تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یو تکم اجورکم، وہ تمہارے پورا پورا دے گا تمہیں تمہارے اجر. ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے مال طلب نہیں کرے گا. بار بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ تقاضا آیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں اپنا مال خرچ کرے، انفاق کرے اس رستے میں زیادہ سے زیادہ. یہ گویا اللہ کے ذمہ قرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اتنی گویا کہ قدر دانی فرما رہا ہے کہ اس کو کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے. اس پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا اللہ کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور یہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. فرمایا اگر تم ایسا کرو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم ایمان پختہ رکھو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا پورے کا پورا. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے مال طلب نہیں کرے گا. اِن يَسْأَلُكُمُوهَا، اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے، فَيُحْفِكُمْ، اور پھر انتہا درجے تک طلب کرے تم سے، بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس ہو کہ زیادہ سے زیادہ نکالو، تَبْخَلُوا، تو تم پھر بخل سے کام لو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دل کے جو کینے ہیں یا اندر جو بھی گند ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، سنتے ہو تم لوگ وہ ہو کہ جن کو کہا جاتا ہے، بلا دعوت دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یہ بھی ایک گویا کہ اللہ کی طرف سے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرض دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخیل بن بیٹھتے ہیں، کچھ بھی اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، اور جو کوئی بخل کرے گا تو وہ اپنے ہی اس بخل کا نقصان اسی کو ہوگا، وہ خود محروم ہو کر رہے گا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے، وہ مانگتا تو ہے لیکن اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں. تمہارا اپنا تزکیہ ہوتا ہے مال دیتے ہو تو، تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے ایمان اور یقین میں بڑھوتری ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تمہارے فائدے کی ہیں. لیکن اگر تم جو ہے بخل سے کام لو گے تو بخل جو ہے اس کا نتیجہ وہ تمہارے خلاف ہی نکلے گا. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کسی شے کی، بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، اور تم ہو سب کے سب اس کے محتاج. وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اور اگر تم منہ پھیرو گے دین سے، جو ہے بے وفائی کا معاملہ کرو گے، تو پھر وارننگ آ گئی، تو اللہ لے آئے گا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو، تمہیں اس شرف سے محروم کر دے گا، اپنے دین کا پرچم کسی اور قوم کے ہاتھ میں تھما دے گا. ثم لا يكون امثالکم، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، یعنی تمہاری طرح وہ نالائق اور محروم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز عطا کرے گا. یہاں پر یہ سورہ مکمل ہوئی ہے، سورہ محمد. یہی وہ بات ہے کہ جب مسلمانوں میں زوال آتا 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 تاتاریوں کے حملے سے بالکل تباہ ہوئے، اللہ کا عذاب آیا، تو اسلام کا پرچم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے ہاتھ میں دے دیا، عربوں سے چھین لیا. ناقدری انہوں نے کی تھی لہذا وہ معزول کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے اب تک عربوں کے پاس وہ نہیں ہے اسلام کا پرچم، اب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ترکوں کے پاس رہا ہے، عربوں کے پاس اب بھی نہیں آیا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شرف سے محروم کر دے گا. اقبال نے اسی لیے کہا نا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. کیونکہ یہ جو ترکان عثمانی ہیں یہ اصل میں وہی تھے، یہ تیمور کی اولاد اور وہ جو چنگیز خان ان کی اولاد، جن کے ذریعے مسلمانوں کی پٹائی کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو اسلام کی توفیق دے دی اور ان کے ہاتھ میں وہ پرچم جو ہے اپنے دین کا ان کے ہاتھ میں تھما دیا. تو اللہ تمہیں ریجیکٹ کر کے کسی اور کو لے آئے گا اور پھر وہ ایسی ناشکری نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے ہر اعتبار سے. سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی ہے. اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ تھوڑا سا سمجھ دیجئے. یہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کھلی فتح. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا. اس سے پہلے ذرا ذہن میں لے آئیے کہ سن 5 میں غزوہ خندق ہوا تھا، جس میں عرب کی ساری قوتیں اسلام کے خلاف جمع ہو گئی تھیں اور اسلام کے دیے کو گل کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی تھی. لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب ہی میں کہ کیسے اللہ تعالی نے ان کی اس سازش کو اور کوشش کو ناکام بنایا. اسی وقت اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئندہ قریش کو ہمت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی ہم پر حملہ کرنے کی. یہ جو کچھ زور لگا سکتے تھے اڑی چوٹی کا انہوں نے لگا لیا اور اللہ نے ناکام کر دیا. اب اقدام ہماری طرف سے ہوگا. یہ آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا. تو اگلے سال آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے بہت بڑے ہجوم کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں. تو آپ نے بہرحال نبی کا خواب، وہ بھی وحی کے مانند ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے میسج یہی لیا اور مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اس میں انڈیکیشن ہے کہ ہمیں عمرے کے لیے جانا چاہیے. تو 1400 یا 1500 صحابہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے. کہا گیا جو بھی نکل سکتا ہے نکلے، اگرچہ یہ پتا تھا کہ وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے داخل ہونے کی، اس لیے کہ جو حالات ہو چکے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور نکلے. اور نکلے ہیں تو حدیبیہ کا مقام، آج کل اسے شمیسہ کہتے ہیں غالباً، اس قسم کا نام ہے. یہ حدود حرم سے بھی ذرا باہر ہے مکہ سے، اور وہاں تک آپ پہنچے ہیں تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ رک گئی خود بخود. تو اللہ تعالی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے اللہ نے روکا ہے، اب ہم یہیں پر قیام کریں گے فی الحال. ادھر ان کو پتہ لگا قریش مکہ کو، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. ان کے ہاں روایت یہ تھی کہ ایک بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر حج یا عمرے کے لیے آتا ہے تو روکنا نہیں ہے. لیکن یہاں پر آ کر جو ہے وہ ان کی سوئی اڑ گئی، اور آخری مشورہ ان کا یہ ہوا کہ نہیں، ان لوگوں کو ہم نے آنے نہیں دینا. اور جسے جاہلیت، عصبیت جاہلیت جو ہے وہ ان کے اندر گہری ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھ کے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں. تلوار ایک ایک تھی سب کے ساتھ، لیکن وہ نیام میں تھی، اور ہدی کے جانور بھی ساتھ لے کر آئے تھے کہ عمرے کے لیے آئے ہیں اور صرف عمرہ کر کے اور بالکل ہم پورا امن طور پر واپس چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں روکو مت اور آنے دو. وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، مشورہ وہ کر رہے تھے. پھر حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان وہاں گئے تو انہوں نے روک لیا انہیں، اور افواہ یہ اڑ گئی کہ شہید کر دیے گئے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 یا 1500 صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باری باری سب سے عہد لیا، بیعت علی الموت. اس کا نام بیعت رضوان بھی ہے، اس کا ذکر آئے گا اس صورت میں، کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، چاہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے یہی پر ختم ہو جائے. اس پر جو ہے وہ عہد لیا گیا، یہ بیعت ہوئی ہے. تو بہرحال پھر اس میں جب انہوں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بیعت کر لی گئی ہے تو وہ بھی گھبرائے ہوئے آئے. اور پھر قریش کی طرف سے ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، آپ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات طے کر لیں. اور اس وقت جو معاملات طے ہوئے اس کے اندر ایک یہ تھا، بظاہر جو انہوں نے شرائط پیش کی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور رس اثرات کو دیکھ رہے تھے جو اللہ نے بصیرت آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ ان کی باتیں جو ہیں وہ قبول کرتے گئے، چنانچہ ان میں سے بعض چیزیں جو بظاہر خطر مسلمانوں کے خلاف تھی، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اس سال واپس جاؤ گے، اگلے سال ہم شہر خالی کر دیں گے اور آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ لوگ بڑے سکون سے عمرہ کریں، لیکن اس سال جد کر دی انہوں نے کہ اس سال نہیں عمرہ کرنے دیں گے، آئندہ سال کے لیے وعدہ ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کے لیے پورا موقع ہوگا، بلکہ ہم شہر سے نکل جائیں گے۔ بھارت جو لوگ احرام باندھ کے آئے ہوئے تھے، اس عزم سے آئے تھے کہ عمرہ کرنا ہے، ان کے لیے یہ شرط آسان تو نہیں تھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر دی۔ اور 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی جو بنیادی بات تھی وہ صلح یہ تھی کہ 10 سال کے لیے اب آپس کی جنگ ختم ہے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی اب جنگ اور قتال نہیں ہوگا۔ ایک اور جو شرک مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس بھجوائیں، لیکن اگر وہاں سے کوئی کافر جو ہے وہ مدینہ سے کوئی کافر جو ہے وہ بھاگ کر آتا ہے یہاں پر مکہ، تو پھر یہ مشرکین جو ہیں اور مکہ کے لوگ وہ پابند نہیں ہوں گے کہ اس کو واپس کریں مدینہ۔ یہ بھی گویا کہ ایک ایسی تھی کہ ون سائیڈڈ تھا معاملہ۔ تو بہرحال مسلمان بہت مضطرب بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل سے ان کی شرائط سنتے گئے اور قبول کرتے گئے۔ اور اس کے بعد یہ پھر آیات نازل ہوئی، بلکہ اس میں یہ واقعہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم نے عمرہ تو کرنا نہیں ہے، تو اب البتہ جو ہم جانور لائے ہیں ہدی کے وہ قربان کر دو اور اپنا احرام کھول دو، پھر واپس چلیں گے۔ اور کوئی بھی شخص اٹھ نہیں رہا تھا احرام کھولنے کے لیے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملول بھی ہوئے، غمگین بھی ہوئے، ایسی عجیب و غریب فضا بنی ہوئی تھی۔ لیکن پھر آپ کے ساتھ جو حضرت ام سلمہ تھی آپ کے ساتھ اس سفر میں، آپ نے ان سے ذکر کیا کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا کہ سب لوگ یہ کریں، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ خود اپنا جو ہے احرام کھول دیں تو پھر لوگ بھی کریں گے۔ تو یہی آپ نے کیا اور سب نے جو ہے وہ اپنا احرام کھول دیا۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی جب اس وقت شرائط طے ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت مضطرب تھے اور ان کی زبان سے ایسی الفاظ نکل گئے کہ انہیں ہمیشہ پھر بعد بھی اس کا افسوس رہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو ہم ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے انہیں کہا کہ نہیں، ہم حق پر ہیں اور تم پر پریشان نہ ہو۔ تو بعد میں پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عمر کو ہی سنائی کہ یہ دیکھو یہ آیات نازل ہوئی۔ تو پھر مسلمانوں کو بہت ہی انشراح ہو گیا کہ یہ واقعی ہمارے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے، اور مسلمانوں نے ایک جو ہے وہ سخت آزمائش سے گزارا ہے اللہ نے انہیں، اور اس میں کامیاب کیا ہے۔ تو اس فتح کے حوالے سے، اور یہ فتح کیوں بنی ہے سب میں، فتح یہ تھی اس میں کہ مشرکین عرب جو اس وقت خاص طور پر قریش مکہ وہ تھے فیصلہ کن قوت جزیرہ نما عرب کی، اس لیے کہ ام القرا مکہ وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، بیت اللہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ جو ہے مسلسل رزق کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلح نامے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اب عرب کی ایک اہم قوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بھی ہیں۔ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے کو ایکنالج کرنا، اور یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرگرمیاں کی ہیں، دعوتی کام شروع کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے اب آس پاس جو غیر مسلم علاقے تھے اور ان کے جو فرما روا تھے، حکام تھے، انہیں اب دعوتی خط بھیجے، اس لیے کہ اب آپ ایسی پوزیشن میں تھے کہ آپ جزیرہ نما عرب کی ایک اہم قوت ہیں جن سے قریش کو اہم معاہدہ کرنا پڑا ہے صلح کا، لہذا اب آپ کی حیثیت ایسی بن گئی تھی کہ اب آپ نے جو ہے ان کو دعوتی خطوط لکھے، اب اس کے اندر ایک وزن تھا کہ ہاں کہ یہ شخص جو ہے اب اس کو وہاں پر ایک قوت کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے، مسلمانوں کو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح پھر بے شمار قبائل جو ہیں، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جماعت کی مشرکین عرب نے اور مکہ کے قریش جو قبول کر لیا ایک اتھارٹی کی حیثیت سے، وہ بھی جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اگلے 2 سالوں میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ ہو گئے تھے، تعداد بہت بڑھ گئی تھی، بہت سارے قبیلے، ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ کیفیت آ گئی تھی۔ چنانچہ 2 سال کے بعد ہی پھر قریش کی طرف سے ہی ایک شک کی خلاف ورزی ہوئی، اور اس پر فائدہ اٹھا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب صلح ختم ہے. تھا تو 10 سال کا پیکٹ, لیکن 2 سال بعد ہی وہ صورتحال بن گئی کہ فتح مکہ کے لیے راہ ہموار ہو چکی تھی. لہذا یہ جو ہے صلح, یہ فتح مکہ کی تمہید بنی ہے صلح حدیبیہ. فیصلہ کن غلبہ جو مسلمانوں کو حاصل ہوا ہے وہ مکہ کی فتح کے بعد ہوا ہے, اور اس کی تمہید اور اس کا ذریعہ بن گئی ہے یہ صلح حدیبیہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.